اب سب سے طویل سورت، سورت البقرہ، قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے بھی اور پورے قرآن میں حجم کے اعتبار سے سب سے بڑی سورت ہے. نمبر دو کی سورت ہے، 286 286 آیات ہیں. سورت کا نام بقرہ واقعہ ہے اس کے اوپر ہے، کیونکہ اس میں بہت اہم سبق ہیں جو ہمیں پچھلی قوموں سے بتایا جائے گا. اس سورت کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، وہ گھر جس میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، لا یدخلہ الشیطان، شیطان اس میں داخل نہیں ہوتا. تو گھر میں کوئی نہ کوئی اس طرح کا انتظام کیجئے کہ ہر وقت کچھ نہ کچھ حصہ سورۃ کا پڑھتے یا سنتے ہوں. مراد یہ کہ اگر شروع سے شروع کی پھر پوری ہوگی چند دن میں تو پھر شروع کر لے. اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے 1821. سورۃ بقرہ سے اپنے گھروں کو شیطان پروف کیجئے، انشاءاللہ خیر اور برکت ہوگی. آئیے دیکھتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. اللہ تعالیٰ حروف مقطعات سے سورت کو شروع کرتے ہیں. الف لام میم حروف مقطعات ہیں، اس کے بارے میں ایک جملہ بھی نہیں بولنا چاہیے اس جملے کے سوا کہ واللہ اعلم بمرادہ، اللہ کو پتہ اس سے کیا مراد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بات ہم تک پہنچ گئی کہ ان کو الگ الگ پڑھنا ہے، الف لام میم، اس کو علم نہیں پڑھیں گے. اور اس ایک لفظ سے پتہ چل گیا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے بغیر تو قرآن کے لفظ نہیں پڑھ سکتے. حالانکہ آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں علم تارا کیفہ والی ایک سورت بھی ہے نا، سورت فیل، علم تارا کیفہ فعل ربک باصحاب الفیل، وہاں علم پڑھتے ہیں، یہاں علم کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ لکھ لیجیے ایک جملہ فائدہ دے گا آپ کو، ہر زبان کی ایک ڈکشنری ہوتی ہے جس سے آپ اس زبان کی گتیوں کو سلجھاتے ہیں. قرآن کی ڈکشنری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت ہے. قرآن کا ہر لفظ جس طریقے سے آپ نے سکھا دیا وہ لفظ اسی طرح سے آپ اور میں سمجھ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرنا چاہیے. کچھ سسٹرز یا کچھ بہنیں بھائی گھروں میں اس کو لٹکا لیتے ہیں لکھ کر ایک قطعے کی صورت میں. اس سے تو بہت بہتر ہے کہ آپ کوئی ایسی آیت لکھ لیجئے جو آپ یاد کرنا چاہتے ہیں اور سامنے دیکھیں گے تو یاد ہو جائے گی. تو یاد رکھیے، صرف لفظوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اس کے بعد اس دفعہ آپ کو انشاءاللہ جو چیز دوں گی، کوشش کروں گی اللہ آپ تعالیٰ مدد کرے، کہ جو ایک مضمون کی آیات ہوں گی ان کا ایک ٹاپک دیں گے آپ کو. آیت 1 سے 5 تک اس کا ٹاپک کیا ہے؟ اللہ سے رشتہ جوڑنے والا، یہ کون ہوتا ہے؟ جس کو آپ اور میں متقی بھی کہتے ہیں، مومن بھی کہتے ہیں. آئیے ذرا آیتوں کے ساتھ اس کو پڑھ کر دیکھتے ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں. پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے، وہ کون ہوتے ہیں؟ جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں. اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ہدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور اولئک ہم المفلحون، یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں. ہم نے سورۃ فاتحہ میں ایک دعا مانگی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ صراط الذین انعمت علیہم، انعام والوں کا راستہ، اور ساتھ ہی کہہ دیا غیر المغضوب، غضب والوں کا نہیں، ولا الضالین، اور بھٹکے وہ کا نہیں. اللہ نے آپ کی میری دعا سنی. ریئلی یو وانٹ، تمہیں ہدایت چاہیے؟ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو پہلی بات لکھ لیجئے، کتاب کو پڑھے سمجھے اور اس پہ عمل کیے بغیر ہدایت نہیں مل سکتی. دوسری بات ہے، یہاں سے اب آگے تک ہم لکھیں گے انشاءاللہ، نوٹ کریں گے، سورۃ بقرہ کا تقریباً 4 رکوع تک کا حصہ ہمیں انسانوں کے مختلف درجے دکھاتا ہے کہ ڈے 1 پہ اپنے آپ کو سیٹ کر لو، کیا بننا چاہتے ہو. آپ اور میں بیٹھے ہیں رشتے جوڑنے کے لیے، تو رشتہ جوڑنے کے لیے یہ ساری خوبیاں آپ کو مجھے اپنے اندر ڈالنی ہے جو ان آیتوں میں آپ کو دکھی. اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ترتیب کتنی خوبصورت ہے، اور اس ترتیب کو اگر قائم رکھیں گے نا تو پھر ایک سوال لکھئے، اللہ سے رشتے جوڑنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، یا کس کا تعلق، کس کا رشتہ اللہ سے جڑتا ہے؟ تو نمبر ایک متقی، پھر مومن، کیونکہ یہاں تقویٰ کی بات آ گئی، ایمان، یومنون بالغیب، پھر اسی طرح یقیمون الصلاۃ سے مصلی، نماز پڑھنے والا بننا پڑے گا، پھر مم رزقناہم ينفقون میں منفق، خرچ کرنے والا اللہ کے راستے میں، اور پھر آخر میں مفلح، یعنی متقی، مومن، مصلی، منفق اور مفلح بنے بغیر اللہ سے رشتہ نہیں جڑے گا. آپ اور میں اپنا سوال خود کریں، یہ ایمان کی بحثیں نہیں ہیں، صرف ہینٹس ہیں. اپنا تعلق باللہ نوٹ کرتے ہیں، کیا واقعی میرے اندر یہ تعلق موجود ہے؟ گناہ کے موقع پہ صرف اللہ کے دیکھنے کے خوف سے چھوڑ دیتی ہوں تو الحمدللہ متقی ہوں. سب حقیقتیں سامنے کھلی ہوں پھر بھی نہ دکھنے والی ہستی پر ایمان لاتی ہوں، الحمدللہ تو مومن ہے. بھری محفل چاہے شادی کی ہو، خوشی کی یا غم کی، وہاں سے اٹھ کر جائے نماز پر جا کر سر اس کے آگے رکھ دیتی ہوں تو الحمدللہ مصلی ہوں. یہ رشتے باتوں سے نہیں جڑتے. دیکھیں دنیا میں آپ اور میں نہیں کہتے باتوں سے کون خوش ہوتا ہے، رشتے داری کا تقاضا ہے. آج ہم میں سے تو بہت سارے صرف رشتوں کے غلام ہو گئے، گناہ بھی کرتے ہیں، کہتے کیا کرے، ماموں کے بیٹے کے، خالہ کے، پھپھو کے، چچا کی تو شادی تھی، اتنا تو قریبی رشتہ، اب ان کو ناراض کیسے کروں، وہ بہن کے دیور کی بیٹی کے فلاں کی تو شادی تھی. دنیا والوں کے ساتھ تعلق نبھاتے ہوئے گناہ کر دیتے ہیں، کیا اللہ سے تعلق جوڑتے ہوئے نیکیاں نہیں کریں گے؟ تو اللہ کو بھی باتوں سے خوش نہیں کیا جا سکتا. کچھ لوگ ہیں جو باتوں سے کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ تو آگے ہیں، لیکن آیت 6 اور 7 ان دونوں کا ٹاپک کیا ہے؟ اللہ سے رشتہ توڑنے والا، کورا چٹا انکار، سوری، آپ کی ہماری رشتہ داری ختم، ہم نہیں تقاضے نبھا سکتے آپ کے ساتھ رہنے کے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین کفروا، کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے. اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. کیا پتہ چلا، کچھ لوگ تو پہلے دن سے ہی اللہ سے رشتہ توڑ دیتے ہیں. جرت ہے ویسے، ایک خاص حد تک دیکھیے تو جرت تو اچھی ہوتی ہے، کم از کم پہلے سے ہی کہہ دیا نہیں بھائی آپ کی ہماری نہیں بنتی. آپ دیکھیے نا، کسی نے رشتہ مانگا، آپ کہتے ہیں نہیں اس گھر میں بچی خوش نہیں رہے گی، انکار کر دیتے ہیں. چلیے گلا تو ہوگا. بھائی نے رشتہ مانگا بہن سے، بھائی کی بڑی خواہش تھی، بہن نے انکار کر دیا، تھوڑا سا دل کھٹا تو ہوتا ہے. وہ کہے گا اس کو سمجھاؤ، اس کو سمجھاؤ، اس کو کرو، یہ کرو، لیکن پھر بات بدل جاتی ہے، چلیے بعد میں وہ بھی خوش تو وہ بھی خوش. ایسے لوگ جو اللہ سے پہلے ہی دن رشتہ توڑ دیں، ان کے دل پہ نصیحت کا اثر نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نا کہ کٹ سکتا ہے پھول کی پتی سے ہیرے کا جگر، لیکن مرد ناداں پہ کلام دل فریب بے اثر. کچھ لوگوں کو نہیں سمجھ آئے گی، پیار سے بلائیں، محبت سے بلائیں، دھون سے بلائیں، دھاندلی سے بلائیں، ان کے پاس عذر ہی عذر موجود ہیں. آپ ان کا ایک عذر دور کریں، ان کو دوسرا یاد آ جاتا ہے، تو اللہ سے لوگوں سے پھر اپنے آپ کو اس طریقے سے بے نیاز کر لو کہ ان کے اوپر کڑنے جلنے کی بجائے تم اس سے فائدہ اٹھا لو. اس کے بعد آیت نمبر 8 سے لے کر 20 تک تیسرا گروہ، اوپرے دل سے رشتہ نبھانے والے. اللہ نے یہاں ان کو منافق نہیں کہا، لیکن آگے جا کر سورت منافقون نام کی ایک پوری سورت رکھ دی، اور جدھر یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں وہاں ایسے لوگوں کی کثرت تھی. تو ایسے لوگوں کو اللہ نے کیا کہا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، بس لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں. وہ اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر وہ سمجھتے نہیں. ان کے دلوں میں بیماری تھی اور اللہ نے ان کو بیماری میں مزید بڑھا دیا، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. خبردار ہو، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، لیکن شعور یعنی سمجھ نہیں رکھتے. ایسے لوگ جن کے اندر یہ خوبیاں ہوں، ان کی ایک خوبی کیا ہے، فساد کا نام اصلاح رکھ دیتے ہیں. کیسے؟ آپ دیکھیے کہ اس کائنات پہ اللہ کا حکم چلنا چاہیے. بہت سارے لوگ ہیں, جب آپ ان کو ایسی دوغلی پالیسی اپنانے سے روکیں تو کہتے ہیں نہیں نا, وی آر پیس میکر, دنیا بھی تو خوش رکھنی پڑتی ہے نا, پھر دیکھے رشتہ داریوں کا بھی تو سوال ہے نا, پھر اللہ کو ہمارے دل کا بھی پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں آپ کے میرے سامنے یہ بات رکھ دی کہ زمین میں فساد کیا ہے, اللہ کی حدود کو پامال کرنا. اپنے لیے لکھ لیجئے, اللہ نہ کرے یہ مثال آپ پہ فٹ ہو, لیکن اگر آپ اللہ کو ناراض کرتے ہیں اس خوشی میں کہ لوگ خوش ہو جائیں تو آپ فسادی ہیں. پھر اسی طرح کفر اور معصیت کیا ہے؟ زمین میں فساد اور اللہ کی حدوں کو توڑنا. اور اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ امن, سکون اور اصلاح اور ترقی. چھوٹی سی مثال سے یہ بات سمجھ آ سکتی ہے. کسی بھی علاقے میں ہو سکتا ہے کہ پینے والی پائپوں کے اندر گٹر کا پانی مکس ہو جائے. گورنمنٹ کی طرف سے ایک اعلان ہوتا ہے کہ یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے کہ آپ کے بچے جراثیم والا پانی پی رہے ہیں, تو ایسا کرتے ہیں کہ دو دن کے لیے پورے شہر کا پانی بند کر دیں گے, آپ لوگ تھوڑا سا پانی بھر لیجئے. اب ایک سنیریو ہے, مجھے نہیں پتا اس ملک میں اس سے کتنا کو ہم اس کو سمجھ سکیں, لیکن کسی حد تک تو سمجھ آئے گی نا. بظاہر پانی صاف ہے لیکن اندر اس کے جراثیم ہیں اور بعد میں پھر اس سے بیماریاں پھیلیں گی. اب جو ہی یہ اعلان ہوگا کہ دو دن کے لیے پانی بند ہوگا, مشکل ہوگی, آپ کو پریشانیاں ہوں گی, لیکن کوئی بات نہیں, اس کے بعد پھر آپ کو بہت زیادہ صاف ستھرا پانی ملے گا. اس خبر کے سنتے ہی جو بستی کے لوگ تھے نا, وہ مختلف گروہوں میں بٹیں گے. کچھ کہیں گے الحمدللہ, تھینک یو, سو نائس, جلدی کیجئے بیماری سے بچ جائیں. وہ تو کہیں گے بالکل ٹھیک ہے. ایک دوسرا گروہ سامنے آ جائے گا, کہے گا ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, جو مرضی کر لیں, جو ہونا ہے وہ ہونا ہے, مومن ہیں, موت کا وقت تو ہمارا مقرر ہے, دس اینڈ دیٹ. ایک تیسرا گروہ ہے, وہ ایک مخالفت پہ آ جاتا ہے, کہتا ہے کیا مطلب ہے اس گرمی میں ہم دو دن پانی کے بغیر رہیں, آپ کی تو مت ماری ہوئی ہے. اب کیا ہوا, وہ لوگ جو کل تک گندا ملا پانی بڑے پیار سے پی رہے تھے, لڑنے لگ گئے. اب مجھے بتائیے, بظاہر دنیا داری کے ناطے سے یہ کیا ہے؟ فساد ہے نا, جھگڑا ہو گیا. لیکن یہ جھگڑا اس خاموشی سے بہتر ہے جس کے بعد لوگ جراثیموں والا پانی پی لیں. اب اس مثال کو لائیے اپنے حالات پہ. ہم سب دنیا میں اپنے رشتوں, ناتوں, دوستوں, ساتھیوں, گھر والوں میں ایک ہی ڈگر پہ چل رہے ہوتے ہیں. جیسے کہتے ہیں کہ چلو ادھر جدھر روم چلتا ہے, چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. کل تک قرآن سیکھنے سے پہلے آپ وہی کرتے تھے جو آپ کی فیملی کرتی تھی, آپ کا خاندان کرتا تھا, دوستیں کرتی تھی, سب خوش تھے, لیکن سب جراثیموں والا پانی پی رہے تھے. اب آپ نے قرآن کھول لیا, گھروں میں جھگڑے شروع ہو گئے. آج بھی لوگ کہتے ہیں جب سے قرآن پڑھنا شروع کیا گھر میں جھگڑا ہے. تو یاد رکھیے, حق اور باطل کی جنگ میں کشمکش تو ہوگی. اگر آپ صرف اس لیے خاموش ہو جائیں میرے سے مخالفت برداشت نہیں ہوتی, ریزسٹنس میں برداشت نہیں کر سکتی, میں اپنے ہسبینڈ کی آنکھوں میں وہ جو میرے لیے ایک غصہ ہے وہ نہیں دیکھ سکتی, اور میری دوستیں مجھ سے بے نیاز ہو گئی نہیں دیکھ سکتی. لیکن تین لوگوں میں سے سب سے حق پہ کون سا تھا؟ جس نے فوراً کہا کیجئے, یہ تھوڑے دن کی مخالفت برداشت کر لیجئے, دیکھیے گا سب بعد میں آپ کی طرف آئیں گے. تو یہ تھا فساد اور اصلاح کا نقطۂ نظر. آپ کے میرے لیے اس میں عمل کی بات کیا ہے؟ کہ حق کو قبول کیجئے, بہت پیار سے, محبت سے, حکمت عملی سے اس دین پہ عمل کیجئے. جان کے اپنی کہہ لیجئے کہ غیر حکیمانہ پالیسی کی وجہ سے لوگوں کو دشمن نہ بنائیں, لیکن اگر کسی کو آپ چھیڑتے نہیں اور کوئی آپ کو چھوڑ نہیں رہا, تو تھوڑی بہت مخالفت اس کو گوارا کیجئے. 13 سال مخالفت کے تھے, گھر گھر میں تو جھگڑے تھے, کسی کی بیوی مسلمان ہو گئی تو شوہر پیچھے ہے, کسی کا شوہر چلا گیا تو بیوی پیچھے, کسی کا بچہ چلا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک بہت بڑا الزام مکہ میں جو لگا تھا وہ کیا تھا؟ یہ رشتے توڑواتا ہے, اس کی باتوں میں آ کے عورتیں گھروں سے نکل رہی ہیں, اس کی باتوں میں آ کر ہمارے بچے ہمیں چھوڑ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کیا کہا؟ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں یعنی صحابہ کرام کی طرح تم بھی ایمان لاؤ, تو جواب دیتے ہیں کہ ہم ایسا ایمان لائیں جیسا بے وقوف لائے ہیں. خبردار ہو جاؤ, یقیناً یہی بے وقوف ہیں لیکن جانتے نہیں. اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی من والے ہیں، جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ یہ ہے منافق کی دوغلی پالیسی، کہتے دین بھی رکھو دنیا بھی رکھو، سب کو خوش رکھو۔ یاد رکھیے، جو سب کو خوش رکھنا چاہتا ہے اس سے کوئی بھی خوش نہیں رہے گا، اور ایک رب کو راضی کر لیجئے، وہ رب جو دلوں کا مالک ہے وہ سب کو آپ سے خوش کرے گا۔ اور اسی طرح سے پھر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں اور بڑھا دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا۔ اس کو ہائی لائٹ کریں، یہ کہاں ہو رہا ہے سودا؟ دیکھیے، آپ یہ گلاس خرید کر لائے، گھر والوں کو پسند نہیں آیا، آپ جا کر دکاندار سے کہتے ہیں کہ یہ رکھ لیجئے، وہ فلاں دے دیجئے، گلاس کے بدلے گلاس لینا کوئی بری بات نہیں، باہر کے ملکوں میں ہوں گے پیسے بھی دے دیں گے واپس، جائیے آپ سیٹسفائڈ نہیں ہیں ہم سے گلاس لے لیجئے پیسے دے دیجئے۔ لیکن دنیا کی سب سے بدترین، دا ورسٹ بیڈ تجارت، ہدایت دے کر گمراہی خریدنا۔ سمجھنے کے لیے کہوں گی کہ سونے کا زیور دے آئیے دکاندار کو، اور اس کے بدلے چار لوہے کے سیٹ آرٹیفیشل چیزیں خرید لائیے۔ بچی تو یہ کر سکتی ہے، ماں سر پیٹ لے گی کہ چل تجھے ڈیزائن پسند نہیں تھا، کبھی تیرے دکھ سکھ میں کام آتا، تو کیا لے آئی ہے، کل اس کا ایک مول نہیں پڑے گا۔ یہ تو سب کو سمجھ آ گیا کہ اچھی چیز دے کر بری لے لی، لیکن آج ہم دنیا میں کیا کرتے ہیں، ہم جان کے گمراہ رہنا چاہتے ہیں، ہمیں بھٹکنے میں اب مزہ آنے لگا، ہم بھولے بن جاتے ہیں جب بھول جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، اپنی زندگی میں ڈھونڈیے، خود سے سوال لکھیے، میں کہاں کہاں ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی خریدتی ہوں۔ یہ کتاب قرآن آپ کو بلاتا ہے، آؤ مجھے پڑھو، ہدایت ملے گی۔ ہم کہتے ہیں ہم نے ابھی رمضان کی تیاریاں کرنی ہے، ہم نے ابھی دنیا کی تعلیم لینی ہے، آپ کی بچی کو ابھی تک سورۃ بقرہ کا ترجمہ نہیں آتا، اور آپ اس کو ماسٹرز کے بعد کچھ اور سے اور کروانا چاہتے ہیں۔ آج آپ پوری زندگی گزارنے کے طریقوں میں اس کو ڈھونڈیں گے تو سر شرم سے جھکے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس سے بچا کر رکھے۔ اللہ کا فیصلہ سن لیجئے، فما ربحت تجارتہم، بس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے۔ ہم دنیا کو حاصل کرنے کے لیے جب دین چھوڑیں گے کبھی فائدہ نہیں ہوگا۔ دل کی تختی پہ یہ بات آج سے لکھ لیں، فائدہ لینے کے لیے آپ چاہتے ہیں آپ کی دنیا بنے، تو پھر آپ کو دین پہ عمل کرنا پڑے گا، ورنہ کیا ہوگا۔ دو مثالیں دی جا رہی ہیں، ایک عملی نفاق ہے اور ایک عقیدے کا نفاق ہے۔ فرمایا کہ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، بس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھیں کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ گیا جو دیکھتے نہیں، بہرے گونگے اور اندھے ہیں بس وہ نہیں جانتے۔ یہ پہلی مثال تھی، جب انسان کی آنکھوں پہ پٹی پڑ جاتی ہے نا تو اس کو اچھے برے کا فرق بھی نہیں ملتا، یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی اور ہو، موت کے ڈر سے کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے، جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کان اور آنکھوں کو بیکار کر دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں پہ یہ موضوع پورا ہوا، نفاق کا رشتہ اللہ کے ساتھ، یہ وہ رشتہ ہے کہ کہا تھا کہ نبھائیں گے، رکھا نہیں۔ پیچھے والی مثال کو کنٹینیو کیجئے، بھائی نے رشتہ مانگا بہن سے، بہن نے دینے سے انکار کر دیا، یا بہن نے چاہا میری بیٹی لے لو، بھائی نے کہا نہیں لینا، مجھے تو بڑے دولت والے گھر سے مل رہی ہے، میں کیوں لوں، چھٹ گیا ختم۔ یہ کون سی صورت ہی، لے لیا، لیکن گھر لے جا کر جو اس کی درگت بنائی کہ بہن اس دن کو ترستی ہے، کوستی ہے کہ جس دن اس نے بھائی کو اس بات کی آفر دی ہے اس کو قبول کیا۔ بس منافق کون ہے؟ گھر بلا کر رسوا کرنے والا۔ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ جڑ تو جاتا ہے اس کا اپنے مالک کے ساتھ، لیکن اس کے عملی تقاضے نہیں نبھا سکتا۔ تو یاد رکھیے گا، جب آپ اللہ سے سچے نہیں ہوتے نا تو رشتے نبھنے نبھانے بہت مشکل ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آیت 21، اس کا ٹاپک لکھیے، انسانیت کے نام رب کا پہلا پیغام، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم۔ پہلی دفعہ آسمان سے لانگ ڈسٹینس کال آتی ہے اور اللہ انسانوں کو بلاتا ہے، او لوگوں، او مین کائنڈ، یہ آیت ہے اس بات کی دلیل کہ یہ قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، یہ ساری دنیا کے لوگوں کی کتاب ہے. اور یہ ساری دنیا تک کون پہنچائے گا؟ یا ایھا الذین آمنوا، ہم انسان، ہم مسلمان پہنچائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے دے. دوسری بات دیکھیں، سورۃ فاتحہ میں ہم نے ابھی پڑھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. یہاں اب اسی عبادت کی بات ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے. بچنے کا صرف ایک راستہ بندگی رب، رب کے بن جاؤ، اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دو. کیوں جھکاؤں؟ سوال پیدا ہوتا ہے، میں اللہ کے آگے کیوں جھکوں؟ تو فرمایا الذی جعل لکم، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی، خبردار باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو. یہاں رکیے، رشتہ ٹوٹتا کیسے ہے؟ آپ ہائی لائٹ کریں گے پورے پارے میں سے، اللہ سے رشتوں کی باتیں ہیں نا، تو اللہ سے رشتہ ٹوٹتا ہے شرک کے ساتھ. ند، اونٹ کا جدھر دل چاہے منہ اٹھا کر چل پڑنا. مشرک کون ہوتا ہے؟ در در کا بھکاری. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، دلاتا ہے آدمی کو ہزار سجدوں سے نجات. تو آپ اور میں اپنی زندگی کے ظاہری اور باطنی، ڈھکے چھپے کھلے شرک ڈھونڈیں گے، بہت کچھ ملے گا. آج تو پہلا دن ہے، انشاءاللہ آگے سے آگے ملتا جائے گا. تو رشتہ ٹوٹتا ہے شرک کے ساتھ. پھر فرمایا ہم نے اپنے بندے پر جو کچھ اتارا ہے اس میں تمہیں اگر شک ہو. یہاں بندے سے مراد کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو عبدہ و رسولہ، کون کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کے بندے نہ تھے؟ اگر انہوں نے آپ کو مجھے بندگی کا حکم دیا ہے، ایاک نعبد کا حکم دیا ہے اللہ نے قرآن میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی یہی حکم نازل ہوا اور آپ بھی اللہ کے بندے تھے. ہم نے اپنے بندے پر جو کچھ اتارا اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ. تمہیں اختیار ہے کہ اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو. اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے آپ کو مجھے رسول کی ضرورت ہے. یاد رکھیے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق نہیں جڑے گا، اللہ سے بھی نہیں جڑے گا. یہ زینے ہیں، یہ سیڑھیاں ہیں، اور اس کے بعد جتنا زیادہ آپ ان چیزوں پہ غور و فکر کرتے جائیں گے، آپ کو چیزیں واضح سے واضح ہوتی بھی دکھیں گی. یہاں دعا کیجئے کہ اللہ دل کا شک نکال دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا تعلق خوبصورت کر دے، قرآن کے ساتھ تعلق میرا خوبصورت کر دے، اور جو کتاب آپ نے دی ہے ہم اس کے ذریعے سے ہدایت لینے والے بن جائیں. پھر فرمایا پس اگر تم نے یہ نہ کیا، یعنی جو چیلنج کیا گیا اس کو پورا نہ کر سکے، اور تم ہرگز نہیں کر سکتے، تو اسے سچا مان کر اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی. اس کو نوٹ کیجئے گا، جہنم ایمان والوں کے لیے نہیں بنائی گئی. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر خود بخود گھسنا چاہتے ہیں اور آگے سے آگے جانا چاہتے ہیں. اور اس کے برعکس فرمایا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو جنت کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو وہ کہیں گے یہ وہی تو ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ سے تعلق جڑتا ہے نا تو اللہ جنت کی خوشخبریاں دیتا ہے، اور جنت کی خوشخبریوں کے فوراً ساتھ شوہر، بیوی، پھل، گھر، نہریں، یہ انسان کی مجبوری ہے. اللہ نے انسان کی طبیعت کا خیال رکھتے ہوئے جنت کی ان چیزوں کا تذکرہ کر دیا. دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں جنت سے محروم نہ کرنا. کوئی ہے ایسا جو جنت میں نہ جانا چاہے؟ تو پھر اس جنت میں جانے کی کچھ قیمت تو دینی پڑے گی نا، اور وہ کیا ہے؟ ایمان لا کر اچھے عمل کرنے کے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے.